حسین، آه میگوید حسین، آیه حضرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين مظلومين المرتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، امام زمان علیہ السلام کی غیبت اور ہماری ذمہ داریاں، اس عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. موضوع پہ گفتگو کے لیے میں نے سورہ مبارکہ یاسین کی 9 آیت کو آپ کی خدمت میں تلاوت کیا. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اور ہم نے قرار دیا ان کے آگے کی جانب رکاوٹ کو اور ان کے پیچھے کی جانب رکاوٹ. فاغشیناہم، اس کے بعد ہم نے انہیں ڈھانپ دیا. فہم لا یبصرون، بس اب وہ دیکھنے والے نہیں. جو مقدمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس سے ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ پروردگار نے ان کی آنکھ کی قوت، دیکھنے کی قوت کو سلب نہیں کیا ہے، بلکہ جس خاص چیز کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے اور ان کی بصیرت اور بصارت کے درمیان میں پروردگار نے کوئی رکاوٹ اور کوئی چیز حائل کر دی ہے. لہذا اگر اب رابطہ پیدا کرنا ہے تو بصارت اور بصیرت کو بلند کرنا ہوگا. عربی میں 2 ہیں، ایک سین سے صد ہے اور ایک سواد سے سود ہے. یہ دونوں معنی قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. سواد سے جو صد ہے وہ معمولاً آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں، کہیں نہ کہیں ذہن میں ہوگا، جہاں پر پروردگار شیاطین اور منافقین کے لیے فرماتا ہے یا سدونا عن سبیل اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے اور سبیل سے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں. سین سے بھی صد رکاوٹ ہوتی ہے اور سواد سے بھی صد روکنے کی ہی معنی ہے, لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ سین سے جو صد ہے وہ کسی بھی شے کو سامنے سے روکنے کے معنی میں آتا ہے, گویا دیوار. لہذا اگر انشاءاللہ وہاں تک پہنچے تو وہاں پر بھی تھوڑا سا اشارہ کروں گا. عربی میں اور فارسی میں ڈیم کو سد کہتے ہیں کیونکہ پانی کو سامنے سے روکتا ہے. اسی طرح سے حضرت ذوالقرنین کے واقعات میں انہوں نے یاجوج ماجوج کو جہاں روکا یا جس چیز کے ذریعے سے روکا وہ بھی سامنے سے روکنے کے معنی میں ہے, بین سدین, دو سد کے درمیان میں. سواد سے جو سد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو سامنے سے نہیں روکنا بلکہ اس کو ڈائیورٹ کر دینا. جب آپ کسی چیز کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں تو گویا آپ اس کو اصلی راستے سے جانے سے روک دیتے ہیں. شیطان اور منافقین کے لیے خاص طور پر یسدون کیوں استعمال کیا ہے؟ کیونکہ یہ شیطان اور منافق معمولاً سامنے سے آ کر نہیں روکتا. اگر سامنے سے آ کر روکے تو مومنین کا ایمان سیلاب کی مانند ہوتا ہے جسے ڈیم بھی نہیں روک سکتا, تو اسے سامنے سے آ کر روکنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں, سیلاب کو اگر روکا نہ جا سکے تو دوسرا کام کیا ہوتا ہے, اسے ڈائیورٹ کر دو. تو یہ کام مومنین کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے, ایمان کو ان کے ڈائیورٹ کر دو, راستے سے نیچے اتار دو. اب ڈائیورشن کا جو اصول ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈائیورشن کے لیے آپ نے کبھی گاڑیوں میں جب ڈرائیو کیا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ڈائیورشن آتی ہے تو کچھ دیر کے لیے ڈائیورشن والا راستہ اصلی راستے کے ساتھ چلتا ہے, اس کے بعد الگ ہوتا ہے. شیطان اور منافق بھی اسی طرح سے کرتے ہیں کہ کچھ ہماری شکل میں آ کر, کچھ ہمارے جیسے بن کر, کچھ ہماری جیسی باتیں کر کے, کچھ قدم ساتھ چل کر یہ سکھاتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ افکار کو ڈائیورٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو راستے سے اتار دیں. لہذا خصوصاً ہم اور آپ جس دور میں ہیں یہ فتنوں کا دور ہے, اور یاد رکھے گا فتنوں میں انسان کو بہت زیادہ ہوشیاری کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے کہ اب وہ دور ہے جہاں منافق ہمارے ہی لباس میں آ رہا ہے, ہمارے ہی جیسی گفتگو کرے گا, کچھ عرصے ہمارے ساتھ چلے گا. جب ہم اس پر اعتماد کریں گے تو پھر ہمارے عقائد کو ڈائیورٹ. لہذا آج کے دور میں جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ کیا ہے کہ اپنے بچوں کو خاص طور پر جو مسلمات دینیہ ہیں ان کو اتنا محکم کر کے بتائیں, ان کو اتنی تقویت کے ساتھ بتائیں کہ جہاں کہیں پر بھی کوئی مسلمات دینی سے ہٹنے کی کوشش کرے ہمارا جوان, ہمارا بچہ فوراً متوجہ ہو جائے کہ یہ کسی غلط ٹریک کی طرف جا رہا ہے, ورنہ کیا ہوگا, ورنہ ہم لباس سے دھوکہ کھا جائیں گے, ہم اچھی باتوں سے دھوکہ کھا جائیں گے. اب مثلا اگر عصمت انبیاء کا مسئلہ ہے تو عصمت انبیاء کے حوالے سے تشیع کے اصول اور قوانین بالکل واضح ہیں. ہمارے پاس انبیاء کی عصمت کی جو دلیلیں ہیں وہ عقلی دلیلیں ہیں, لہذا ہم عقلی طور پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ نبی معصوم ہوتا ہے, گناہ نہیں کر سکتا. تو اب اگر اس اصول سے کوئی آپ کو انحراف دینے کی کوشش کرے تو مسلمات دین جو ہیں آپ کے وہ نہلنے چاہیے, متوجہ ہو جائیں کہ کہاں سے بات خراب ہو. قرآن نے صد کا لفظ استعمال کیا, یعنی کیا؟ اللہ نے نگاہوں کو پھیرا نہیں ہے, بصارتوں کو ڈائیورٹ نہیں کیا ہے, بلکہ بصارتوں کے درمیان میں کسی شے کو حائل کیا ہے. اب جب درمیان میں کسی چیز کو حائل کیا ہے تو واحد راستہ کیا ہے, اپنی بصارت اور بصیرت کو اتنا قوی کرو کہ وہ حائل درمیان سے نکل جائے. لہذا توجہ فرمائیے گا, ایک مثال جو دی گئی ہمیں امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے, جب پوچھا گیا عام طور پر کہ مولا پردہ غیبت میں امام کس طریقے سے کام کریں گے تو مثال کیا دی گئی کہ جس طرح سے سورج بادلوں کے پیچھے سے اپنا کام انجام دیتا ہے. سورج نکلے یا نہیں, ہمیں نظر آئے یا نہ آئے, سورج کا وجود گرچہ بادلوں کے پیچھے ہی رہے, زمین پر حیات کو جاری رکھنے کا کام جاری رکھتا ہے. اسی طرح سے امام گرچہ پردہ غیبت میں ہو لیکن ہمارا وجود اس کے وجود کی دلیل بن جاتا ہے. ورنہ دنیا ہمیں جس طرح سے مٹانے کی کوشش کرتی رہی ہے اب تک ہمارا وجود ختم ہو جانا چاہیے. بس اپنے امام کے وجود کے اوپر سب سے بڑی دلیل خود ہمارا وجود ہے کہ اگر ہم باقی ہیں تو اس کا مطلب ہمارا کوئی وارث بھی, کوئی ہمیں سنبھالنے والا اور بچانے والا بھی باقی موجود ہے. خب یہ جو مثال دی گئی کہ بادلوں کے پیچھے سے, اب بادل بنیادی طور پر کیا ہوتے ہیں؟ سورج اور ہمارے درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں. اب ایک مرتبہ ہم انتظار کر سکتے ہیں کہ بیٹھ کر انتظار کریں یا اللہ بادل ہٹے اور سورج دکھائی دے, لیکن ایک مرتبہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو اتنا بلند کریں, اپنے آپ کو اتنا اونچا لے جائیں کہ بادلوں کے حائل اور بادلوں کے پردے سے اپنے آپ کو اوپر لے جائیں. تو جب ہم اپنے آپ میں بلندی پیدا کر کے اپنے آپ کو اس جگہ پر لے کر جائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارے اور سورج کے درمیان میں سے فاصلہ خود بخود وہ حائل ختم ہو جائے گا. لہذا اگر ہماری بصیرت اور بصارت میں اتنی قدرت پیدا ہو جائے, اتنی بلندی پیدا ہو جائے, تو خود بخود ہمارے اور امام کے درمیان میں سے پردہ ختم ہو جائے گا. لیکن ہمیں اس پردے کو ختم کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ نوعیت غیبت کیا ہے. میں نے کل دو دن کی بحث میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ غیبت کی قسم کیا ہے, کس نوع کی غیبت ہے, کہ امام ہمارے درمیان موجود ہیں. لہذا غور کیجیے گا, مثلا حضرت عیسیٰ کے جو منتظر ہیں وہ جب حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں تو سوائے دعا کے ان کے پاس کوئی اور ہتھیار نہیں ہے, صرف دعا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت چوتھے آسمان پر ہیں اور ان کو نیچے لانے کا واحد ذریعہ دعا ہے. اسی طرح سے اہل سنت کے ہاں امام مہدی کا جو تصور ہے وہ کیا ہے کہ آپ پیدا ہوں گے اور پھر جب آپ 40 سال کے سن میں پہنچیں گے تو پھر آپ خروج کریں گے. تو ان کے لیے بھی امام مہدی سے متعلق جو ان کا کام ہے وہ کیا ہے؟ دعا کریں, دعا کریں کہ امام پیدا ہو جائیں, پیدا ہونے کے بعد 40 سال کے ہوں پھر خروج کریں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. لیکن جن کا عقیدہ یہ ہے کہ امام حی و حاضر و موجود ہیں, ہمارے ہی درمیان میں ہیں لیکن ہم اس سے رابطہ نہیں کر پا رہے, ان کے انتظار میں اور ان کے انتظار میں فرق ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہمارا انتظار اب یہ نہیں ہے کہ امام نے پیدا ہونا ہے یا حضرت عیسیٰ کی طرح سے نازل ہونا ہے, اس کے لیے دعا کافی ہے. لیکن جن کا امام ان کے درمیان میں موجود ہے اس کا مطلب ان کے لیے دعا نہیں, صرف دعا نہیں, اور اگر دعا سے ہونا ہوتا تو 1100 سال میں ہو بھی چکا ہوتا. لہذا صرف دعا نہیں, کرنا کیا ہے؟ ہم نے اپنے آپ میں کچھ ایسے کام کرنے ہیں جو خدا کے حضور ہماری صلاحیت کو ثابت کر دے کہ ہم اب اس قابل ہیں کہ ہمارے امام کو اس میں ظہور دیا جائے. لہذا کیسے ہوگا؟ پہلے مرحلے میں ہمیں غیبت سمجھنی ہے. اب یہ جو غیبت کی قسم میں نے آپ کی عرض کی, ایسی غیبت کے جس میں امام ہمارے درمیان موجود ہے, اس میں بھی دو طرح سے انتظار. غیبت دو طرح کی, اس کے مقابلے پر انتظار کی کیفیت خود بخود تبدیل ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ غیب شخصی ہوتا ہے اور ایک مرتبہ غیب شخصیتی ہوتا ہے. شخص اور شخصیت میں کیا فرق ہے؟ شخص اور شخصیت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب غیب شخصی ہو تو یعنی ایک بندہ, ہم نے صرف بندے کی جو انفارمیشن ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے, اور جب بندے سے ریلیٹڈ آپ کو شخص سے ریلیٹڈ معلومات مل جائیں گی تو اسی کے اعتبار سے آپ کے اندر خود بخود انتظار پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. شخصیت کا جب انتظار متوقع ہوتا ہے تو پھر انفارمیشن شخص کے مقابلے میں مختلف ہو جاتا ہے. شخص کا انتظار, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو شخص کا نام پتا ہو, اگر تصویر ہو تو بہتر ہے. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کب آئے گا, کہاں سے آئے گا اور کیسے آئے گا. اب اگر یہ چار چیزیں جتنی یہ انفارمیشن کم ہوتی چلی جائے گی فطرتاً انسان کے اندر اس شخص سے ریلیٹڈ انتظار کی کیفیت ضعیف ہوتی چلی جائے گی. یہ فطرتاً ہے. مثلاً میں آپ کو یہ کہہ کر چلا جاؤں کہ میرے بعد ایک بہت عالم فاضل شخصیت آئے گی اور کچھ بھی نہ بتاؤں تو ہو سکتا ہے میرے کہنے کی وجہ سے بعض لوگ کچھ عرصے تک انتظار کریں کہ بھئی مولانا نے کہا تھا کہ بہت عالم فاضل آئے گا. ذہن میں آپ کے بات رہے گی لیکن آپ کے اندر کبھی بھی انتظار کی کیفیت ایجاد نہیں ہوگی. کیوں؟ نہ میں نے نام بتایا, نہ میں نے یہ بتایا کب آئے گا, نہ میں نے بتایا کہاں سے آئے گا, نہ میں نے آپ کو یہ بتایا کیسے آئے گا. بہت اگر آپ کو میرے قول پر اعتماد ہوا تو کچھ عرصے آپ کے ذہن میں بات رہے گی کہ ہاں کسی نے آنا ہے, لیکن اس سے متعلق انتظار کی کیفیت آپ کے وجود میں پیدا نہیں ہوگی. اب جیسے جیسے انفارمیشن بڑھاتا جاؤں گا آٹومیٹیکلی آپ کے اندر انتظار کی کیفیت ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. میں نے نام بتایا اور نام آپ کو پتہ لگا, آپ نے کہا بھائی وہ تو واقعی بڑی فاضل شخصیت ہے, تو آپ کی انتظار کی کیفیت نسبتاً شدید ہو جائے گی. لیکن پھر اگر آپ کو نہیں بتایا کب آئے گا تو کچھ دن تک تو آپ سوچیں گے اس کو ختم. جیسے ہی آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کب آئے گا تو پھر اس اعتبار سے, وقت کے اعتبار سے خود بخود آپ کے اندر کیفیت پیدا ہو جائے گی. اب اگر آپ کو یہ تو بتا دیا کہ کب آئے گا لیکن یہ نہیں بتایا کہاں سے اور کیسے آئے گا تو میکسیمم کیا ہوگا کہ آپ اس تاریخ کا انتظار کریں گے. لیکن اگر باقی انفارمیشن بھی مل جائیں اور واقعی آپ اس سے محبت کرنے والے ہوں, اس کا احترام کرنے والے ہوں, تو آپ اس راستے پہ جائیں گے, اسٹیشن, ایئرپورٹ, جہاں بتایا ہوگا, جس گاڑی سے, جس فلائٹ سے آنا ہے اس سے پہلے وہاں پہنچ کر استقبال کریں گے. میں چھوٹا سا مثال دے دوں تاکہ ذہن میں اور نزدیک ہو جائے. مثلا ہم قم جب گئے تھے تب ہم نے سنا کہ جی رہبر آئیں گے قم. اب رہبر کا قم آنا یقیناً ایک ایسی کیفیت تھی جو آج تک ہمارے تن بدن میں آج تک یاد ہے ہمیں رہبر کا آنا. اور یقیناً رہبر کے آتے وقت جب رہبر آئے تھے تب ہم یہی سوچ رہے تھے کہ جن کے غلام کا انتظار ایسے کیا جاتا ہے خود شخصیت کا انتظار کیسا ہونا چاہیے. تو اب ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ رہبر نے آنا ہے, لیکن جب تک ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ کب آئیں گے تب تک کوئی حرکت نہیں تھی. اب جیسے ہی یہ اعلان ہو گیا کہ فلاں مہینے میں آئیں گے, تاریخ بھی نہیں بتائی گئی, صرف یہ بتایا گیا تھا کہ فلاں مہینے میں متوقع ہے, تو جیسے ہی تاریخ کا تعین ہوا, زمان کا تعین ہوا, جبکہ وہ بھی ایگزیکٹ نہیں تھا, لیکن کیا ہوا, پورے شہر میں تبدیلی نظر آنا شروع ہو گئی. ہر بندہ منتظر ہے, ہر بندہ اپنے طور پر کوئی نہ کوئی تیاری کر رہا ہے. بالکل آخری مرحلے میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی فلاں جگہ سے آئیں گے, فلاں روڈ سے آئیں گے. تو مجھے یاد ہے کہ رات کے 2:30-3 بجے سے لوگ وہاں پر بیٹھے تھے انتظار میں کہ صبح 7 بجے رہبر کی گاڑی یہاں سے گزر رہی ہے. تو پھر اب آپ دیکھیں انفارمیشن کم کر دیں, جیسے جیسے آپ انفارمیشن کم کریں گے چاہے شخصیت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو. دیکھیں رہبر میں نمبر کیا, ہمیں پتا تھا کہ رہبر نے آنا, لیکن جب تک زمان اور مکان مشخص نہیں ہوا تب تک وہ والی کیفیت ایجاد نہیں ہوئی. اب آ جاتے ہیں دوبارہ روایات کی طرف. کیا امام کی اس طرح سے انتظار ہم سے چاہا گیا ہے کہ شخص سے امام کا انتظار کیا جائے؟ اگر شخص سے امام کا انتظار ہم سے متوقع ہوتا تو پھر کیا ہوتا, ہمیں امام کا نام بھی بتایا جاتا. بتایا تو گیا ہے لیکن آپ توجہ کیجیے گا, امام کے غیبت کے زمانے میں امام کا نام لینے پر پابندی ہے, یقیناً آپ متوجہ ہوں گے. یعنی منع کیا گیا ہے کہ امام کے القابات استعمال کرو, نام نہیں لو, جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کا وہی نام اور وہی کنیت ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یہ جاننے کے باوجود بھی منع ہے کہ امام کا نام مت لو. حالانکہ نام میں نے بتایا سب سے زیادہ امپورٹنٹ نام ہوتا ہے, نام لینے پر پابندی. پھر کہیں یہ نہیں بتایا کہ کب آئیں گے, کہیں یہ نہیں بتایا کیسے آئیں گے, کہیں پر نہیں بتایا کہاں سے آئیں گے. یعنی ساری انفارمیشن جو ہیں وہ ختم کر دی گئی, کچھ نہیں بتایا گیا. تو عزیزان ایمان یہ ایک فطری مسئلہ ہے, اگر میرے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہوں گی تو میں شخص کا انتظار کبھی بھی نہیں کر سکتا. اور پروردگار وہ چیز جو میری فطرت کے خلاف ہے اس سے متعلق مجھ سے سوال بھی نہیں کر سکتا. لہذا یہ بات یہیں پر کلیئر ہو گئی کہ امام کی شخصی انتظار کی کیفیت ہم سے نہیں مانگی. اب دوسرا جو انتظار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ شخصیتی. اب جو بات میں کہنے جانا تو غور کیجئے گا. دیکھیے شخصیت سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ امام موجود نہیں ہے اور ایک شخصیت تیار ہوگی یا ایک شخصیت آئے گی, یہ مراد نہیں ہے. بلکہ مراد یہاں پر شخصیت سے کیا ہے؟ امام کے شخص سے رابطہ پیدا کرنے کی بجائے امام کی شخصیت سے رابطہ پیدا کرو. اب شخصیت سے رابطہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے شخصیت سے رابطہ ایسے ہوتا ہے کہ جو بھی شخصیت ہمیں جتنی انسپائر کرتی ہے ہم خود بخود اس شخصیت کے اتنے نزدیک ہوتے چلے جاتے ہیں. اب ہمارے ہاں نوجوانوں میں اکثر, بچوں میں, نوجوانوں میں, خواتین میں اور معاشرے کے تقریباً وہ تمام افراد کہ معذرت کے ساتھ جن کی عقلی جو سطح ہے وہ بہت پست ہوتی ہے, نظر جن کی بہت پست ہوتی ہے, وہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی کسی فٹ بالر کو سے انسپائر ہو جاتا ہے, کوئی کسی ٹی وی ڈرامے فلم کے ہیرو سے انسپائر ہو جاتا ہے, کوئی جو ہے وہ کسی ایسی شخصیت سے انسپائر ہو جاتا ہے. اب بچے کسی ہیرو سے انسپائر ہو کر اس جیسے کپڑے پہننے کی کوشش کرتے ہیں, اس جیسے بال بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بس اس لیے کہہ رہا ہوں عزیزان من کہ جو یہ ٹی وی پہ نظر آنے والی شخصیتیں ہیں ان کا ٹی وی سے باہر کوئی کردار نہیں ہوتا. اتفاقاً یہ لوگ ٹی وی سے باہر آپ کبھی ان کو زندگی میں جا کر دیکھیں گے تو شدید مایوسی ہوگی. اور یہ ذہن انسانی کی پسترین سطح ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائے. اب اس سے بڑھ کر جب انسان ذرا سا عقلی اور علمی اعتبار سے مستحکم ہوتا ہے تو بعض علمی شخصیات کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے. مثلا کوئی بچہ سائنس میں دلچسپی رکھتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ آئنسٹائن کو, نیوٹن کو, اس طرح کے کسی افراد کو اپنا آئیڈیل بنائے. تو جیسے جیسے دیکھیے عقلی اور علمی سطح بلند ہوتی چلی جاتی ہے آئیڈیل بلند ہوتا جاتا ہے. اب یہ جو آئیڈیل آپ اپنی زندگی میں بناتے ہیں اس میں کبھی بھی آپ, بعض اوقات یہ نہیں ہوتا آپ کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ میں اس سے کبھی ملوں گا بھی. ملنے کی خواہش پیدا ضرور ہو جاتی ہے لیکن امکانات نہ ہونے کی بنا پر آپ کو کبھی ٹینشن نہیں ہوتی. اسی طرح سے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ہے جو تاریخ میں آپ سے پہلے گزر چکی ہے اور آپ اس سے بعد میں آگاہ ہوتے ہیں. بعد میں آگاہ ہونے کے بعد جب آپ کو اس کی شخصیت کا پتہ لگتا ہے تو وہ شخصیت آپ کو انسپائر کر رہی ہوتی ہے اور انسان پھر اس شخصیت کو آئیڈیالائز کرتا ہے اور اپنے آپ کو شخصیت سے نزدیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. جتنا انسان اپنے آپ کو اس شخصیت سے نزدیک کرنے کی کوشش کرے گرچہ اس کے درمیان میں زمان اور مکان کا فاصلہ ہو, حتیٰ موت کا فاصلہ بھی آ جائے, تب بھی انسان عقلی طور پر اور نظری طور پر اس شخصیت کے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے. فطری طور پر ہے. کارل مارکس کا انقلاب اس کے مرنے کے 100 سال کے بعد رونما ہوا, لیکن جن لوگوں کو کارل مارکس کے نظریات اور افکار سمجھ میں آئے وہ آج بھی کارل مارکس کو ایک ہیرو کے طور پر دیکھتے ہیں. اب دیکھیں پورا انہوں نے آدھی دنیا میں سوشلسٹ انقلاب برپا کر دیا تھا. کارل مارکس کے پاس کیا نظریات تھے؟ سارے نظریات کا نچوڑ کیا تھا؟ مزدور کے حقوق میں, صرف مزدور کے حق میں, کیپٹلزم کا ظلم اور مزدور کے حقوق, ایک جہت انسانی پر اس نے کام کیا. اس کے نظریات کو سمجھنے والوں نے آدھی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. میں کبھی کبھار جب بھی سوشلسٹ انقلاب کے بارے میں پڑھتا ہوں نا تو یقین کریں مجھے اپنے آپ پر شرم آنے لگتی ہے اور میں یہ سوچتا ہوں کہ کارل مارکس کی تھیوری نہایت ہی بوگس تھیوری تھی جس کو ہمارے علماء نے چند صفوں میں, چند بحثوں میں اڑا کر رکھ دیا. اس کے نظریات میں جو انسانی ہمدردی نظر آتی ہے وہ بھی سنگل ڈائمنشنل ہے, اس کے اندر بھی کوئی کمال نہیں ہے. اس کا انقلاب اتنی کمزور بنیادوں پر تھا کہ امام خمینی نے اس انقلاب کی تباہی سے 10 سال 15 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ ختم ہو جائے گا جب وہ اپنے عروج پر تھا. اور ہم کربلا جیسی چیز رہتے ہوئے, 14 معصومین جیسی اسٹرانگ شخصیت رکھتے ہوئے, نہج البلاغہ رکھتے ہوئے, صحیفہ کاملہ رکھتے ہوئے, قرآن رکھتے ہوئے, اور ہم اپنے اندر اور اپنے اطراف میں اگر انقلاب برپا نہ کر پائیں تو قصور ہمارا ہے, ہمارے رہنماؤں کا نہیں ہے. ہم نے کبھی کربلا کو رونے سے زیادہ لیا ہی نہیں, ہمارے پاس کربلا اسپیشلی پچھلے کچھ سالوں سے صرف رونے کے لیے، لہذا ایام عزا کے بعد کربلا ہماری زندگیوں میں کہیں نظر نہیں آتا، جبکہ امام حسین نے کربلا انقلاب برپا کرنے کے لیے کی تھی۔ انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ میری پوری زندگی کربلا کے مرکز اور محور کے ساتھ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے امام حسین سے صرف گریہ تو لے لیا ہے، امام حسین سے فکر نہیں، لہذا میری زندگی میں انقلاب نہیں ہے۔ اب شخصیت کو اور سمجھنا ہو اور شخصیت سے اپنے آپ کو نزدیک کرنا ہو تو طریقہ کیا ہے؟ اس کے افکار، اس کے نظریات، اس کے اوصاف کو سمجھتے جائیں، جتنا آپ اپنے وجود میں اس کے افکار کو پیدا کرتے چلے جائیں گے، جتنے اس کے نظریات کو سمجھ کر اس سے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے، خود بخود آپ کے وجود میں شخصیت کا رنگ جھلکنے لگے گا، اور جب آپ کے وجود میں شخصیت کا رنگ جھلکنے لگے گا تو آپ میں اور شخصیت کے درمیان میں فاصلہ خود بخود کم ہونے لگے گا۔ اب اگر وہ شخصیت جو دنیا میں مر چکی ہو، جا چکی ہو، تو کیا ہوگا؟ آپ صرف اپنے اندر اس کی شخصیت کا جھلک پیدا کر لیں گے، اس جیسی اپنے اندر صفات پیدا کر لیں گے، لیکن اگر وہ شخصیت موجود ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ آپ نہ صرف نظریاتی اور افکار کے اعتبار سے اس سے نزدیک ہوں گے، بلکہ قلبی اعتبار سے بھی نزدیک ہوں گے، اور اگر یہ قلبی اعتبار سے اتنا نزدیک ہو جائیں تو پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں کوئی پردہ باقی نہیں رہتا۔ لہذا اب اگر ہم نے امام کی شخصیت کے مقابلے پر غیب کو ختم کرنا ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ اسی وجہ سے میں نے عرض کیا، نہ امام کا نام لینے کی اجازت ہے، نہ امام کے آنے کا بتایا گیا، کہاں سے آئیں گے، کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، کچھ نہیں بتایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سے شخص کا انتظار متوقع نہیں ہے، ہم سے شخصیت کا انتظار متوقع ہے، اور ہمارے اور امام کے درمیان میں جو غیب ہے وہ امام کی شخصیت کا غیب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم امام کا نام یاد کر کے، ان کے والدین کا نام یاد کر کے، ان کی تاریخ ولادت اور تاریخ غیبت یاد کرنے کے بعد چار نائبین کے ہم نے نام یاد کر لیے تو ہم سمجھ گیا کہ امام کی معرفت حاصل ہو گئی۔ میں نے حدیث پڑھی تھی نا آپ کے سامنے کہ امام کیا فرما رہے ہیں، من عرف امامہ، جس نے اپنے امام کو پہچانا۔ تو امام کو پہچاننے کا معنی کیا ہے؟ کہ جتنا امام کے افکار اور نظریات سے جتنی امام کی معرفت حاصل کرتے چلے جائیں گے اتنا ہم خود بخود امام کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے۔ اب امام کے لیے، اسی لیے امام کے نام نہیں بتایا گیا، نام لینے پر پابندی لگا دی، وقت کا تعین نہیں کیا گیا، بلکہ ہمیں کیا بتایا گیا؟ امام کے اوصاف بتائے گئے، امام کی صفتیں بتائی گئی۔ یہ صفتیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ امام کی صفات کو اپنے وجود کے اندر پیدا کرتے چلے جاؤ، تم خود بخود امام کے نزدیک ہوتے چلے جاؤ گے۔ اب امام کا مشہور لقب ہے مہدی، یہ مشہور ترین لقب ہے۔ مہدی کا مطلب کیا ہے؟ جو ہدایت دینے والا ہو۔ امام صرف میری اور آپ کی یا ایک منطقے کی یا ایک گروہ کی نجات اور ہدایت کے لیے نہیں ہے، بلکہ امام عالمین کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، عالمین کی نجات کے لیے آئے ہیں۔ لہذا مجھے اور آپ کو بھی اپنا نظریہ اور فکر کیا رکھنی چاہیے کہ ہم جس تحریک کا حصہ ہیں، ہم جس انقلاب کا حصہ ہیں، وہ انقلاب ایک گروہ کے لیے نہیں ہے، ایک قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام عالمین کی ہدایت کے لیے ہے۔ لہذا ہم جب اس انقلاب کا حصہ بنتے ہیں تو ہمارے اوپر بھی عالمین کی ہدایت کا خود بخود بوجھ ہمارے کندھوں پر آتا ہے۔ اسی طرح سے اب اگر امام کی ایک اہم ترین جو اوصاف ہے جن کو بیان کیا گیا، ان میں سے ایک صفت کیا ہے امام کی؟ کہ امام کا اہم ترین جو لقب ہے جس کو سب سے زیادہ یاد کیا گیا وہ قائم آل محمد ہے۔ آپ کو قائم آل محمد کہا گیا، قائم سے مراد کیا ہے؟ قائم سے مراد ہے قیام کرنے والا، قیام یعنی خروج کرنے والا، یعنی حکومت اسلامی کے قیام کے لیے کوشش کرنے والا۔ تو اگر امام کا لقب قائم ہے تو امام کا انتظار کرنے والا گھر میں بیٹھنے والا ہونا چاہیے، یا قیام کر کے حکومت الہی کا زمینہ فراہم کرنے والا ہونا چاہیے؟ اگر امام خود قائم ہے تو پھر اس کا ماننے والا قائد کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر میں بیٹھنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اگر امام قیام کرنے والے ہیں تو ان کے منتظرین میں خود بخود قیام اور انقلاب ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے امام کا اہم ترین ایک صفت کیا بیان کی گئی؟ کہ آپ منتقم ہیں، آپ منتقم ہیں تمام انبیاء، تمام شہداء کے خون کے، آپ منتقم ہیں خون سید الشہداء کے۔ تو اگر امام منتقم ہیں خون شہداء کے تو پھر میرا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ میرا رویہ بھی کیا ہم سے صرف امام حسین کے اوپر رونا مانگا گیا ہے یا ہمارا وجود منتقم امام حسین ہونا چاہیے؟ اور دیکھیے کچھ لوگ ہیں جو یہ ذہنیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی کربلا 60 ہجری میں ہو گئی اور مختار جناب مختار نے انتقام بھی لے لیا, اب تو یزید مر کھپ گیا, اب نہ یزید ہے نہ یزیدی ہے نہ امام حسین کے قاتل ہیں, تو پھر بدلہ کس بات کا؟ جبکہ اس کے مقابلے پر ائمہ کی تعلیمات کیا ہیں کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام جب اپنے اصحاب کو زیارت عاشورہ تعلیم کر رہے ہیں تو اب زیارت عاشورہ کو پڑھ کر دیکھیں نا کہ زیارت عاشورہ کیا کہہ رہی ہے. زیارت عاشورہ کہہ رہی ہے کہ دعا کرو اللہم ارزقنی, پروردگار مجھے رزق عطا کر, کس کا؟ طلبہ ساری کہ میں سارے کا ماں امام منصور کہ میں امام حسین کے خون کا بدلہ لینے والا ہو سکوں امام زمان علیہ السلام کے ساتھ. امام منصور کون ہے؟ امام مہدی ہے. امام مہدی کے ساتھ میں بھی خون کا بدلہ لوں, اس کا میں کہاں اور امام حسین کے خون کا بدلہ کہاں؟ یہی ہوتی ہے نا ہماری ذہنیت کیا بنائی جاتی ہے, ہماری ذہنیت یہ بنائی جاتی ہے کہ بھئی میں کہاں امام حسین کے خون کا بدلہ کہاں. نہیں عزیزان من, امام نے یہ روایت یہ زیارت روایت کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ حسین اور حسینیت 60 ہجری اور کربلا میں مقید نہیں ہے, بلکہ جہاں کہیں پر بھی ظلم ہوگا, استبداد ہوگا, دین کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی, ہر کوشش یزیدیت ہے اور ہر اس کوشش کے مقابلے پر قیام کرنے والی کیفیت حسینیت ہے. لہذا یہ صحیح ہے کہ امام کے 72 جو صحاب ہیں وہ سب سے بہترین ہیں, لیکن امام نے اپنے 72 شہداء سے اپنے 72 ساتھیوں سے الحاق کا دروازہ کھولا ہوا ہے. اب وہ الحاق کیسے ہوگا کہ جو کوئی بھی اپنے زمانے میں حسینیت کا علمدار بن کر اپنے آپ کو شہادت کے درجے تک پہنچائے گا خود بخود امام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ملحق ہوتا چلا جائے گا. لیکن ایک مرحلہ اس سے آگے ہے, دوسرے فراز میں امام کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ طلبہ ساری کا نہیں بلکہ طلبہ سارا کا و ساری میں آپ کے اور اپنے خون کا بدلہ لینے والا بنوں. کہاں امام حسین, کہاں میں, کہاں امام کا خون, کہاں میرا خون. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ صرف امام حسین کا خون نہیں, حتیٰ تمہارے اپنے خون کا بدلہ. میرا خون کہاں ہے؟ امام حسین کا خون کہاں ہے؟ یہ خون اس وقت تک الگ رہے گا جب تک میری فکر امام حسین کی فکر سے جدا رہے گی, لیکن اگر میری فکر امام حسین کی فکر سے ہم آہنگ ہو جائے تو جب تک میں فکری طور پر حسین سے ہم آہنگ ہوں میرا خون جہاں پر بھی بہے گا خود بخود حسین کے خون سے مل جائے گا. اور ہر وہ خون جو بہا ہے تمام وہ شہداء کہ جنہوں نے حسینیت کے راستے میں اپنی جان دی ہے ان سب کا خون متصل ہے خون سید الشہداء سے, اور ان سب کے خون کا بدلہ امام نے لینا ہے. اب اگر امام منتقم ہیں اور منتظر کے دل میں کہیں پر بھی انتقام نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, ہے ہمارے دل میں انتقام خون سید الشہداء؟ آج تک ہم نے انتقام خون سید الشہداء کے لیے کچھ کیا ہے؟ لہذا جتنا ہم اپنی صفات اپنے اندر صفات پیدا کرتے چلے جائیں گے خود بخود ہمارے اندر, اور پھر کیا ہوگا, جتنا ہم امام حسین کو سمجھیں گے, جتنا ہم امام زمانہ علیہ السلام کو سمجھیں گے, جتنی معرفت پیدا کرتے چلے جائیں گے اتنا خود بخود ہم شخصیت کے اعتبار سے امام کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے, اور ہمارے دل میں امام سے ملنے کی تڑپ بھی پیدا ہوگی اور خود بخود ہمارے اور امام کے درمیان میں فاصلہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. لہذا اب ہم نے تھوڑا سا اپنے اوپر غور کر کے دیکھنا ہے کیا میں حقیقی منتظر ہوں یا نہیں. عربی میں انتظار کیسے کرتے ہیں؟ میں چند ایک مرحلے لوں گا, ایک چھوٹا سا علمی مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر آج کی زحمتوں کو تمام. پہلے دن میں نے گفتگو میں نظر اور بصر کے درمیان میں فرق آپ کی خدمت میں پیش کیا. نظر کیا ہوتی ہے؟ نظر ہوتی ہے آنکھ کے دیکھنے کی قوت. بصر کیا ہوتا ہے؟ کسی خاص چیز کو دیکھنے. اب انتظار کیا ہے؟ انتظار باب افتعال سے. جو نظر آپ کے دیکھنے کی قوت ہے میں نے عرض کیا تھا اس میں ارادہ اور اختیار نہیں ہوگا, عمدن نہیں ہوتی, لہذا انیکٹیو حالت میں. جبکہ بصر جو ہوتی ہے وہ ایکٹیو حالت ہے. مثلا جب آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات آپ اس کے اطراف میں چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. ایک مرتبہ اسی سے ویژول سائنس سے ریلیٹڈ ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا, اس میں انہوں نے ایک چھوٹا سا کلپ بنایا اور اس میں جیسے وہ کارڈ گیم کا ایک جادو ٹائپ کا انہوں نے ایک چیز کر کے دکھائی. اب وہ تقریباً 10 منٹ کا کلپ ہے. 10 منٹ کے کلپ کے بعد وہ سوال یہ کرتا ہے کہ آپ نے اس پورے کلپ میں کیا کیا تبدیلیاں دی. معمولاً جو تبدیلیاں ہماری نظر میں آتی ہیں چونکہ کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے آدمی اس چیز کے اوپر جو کہ وہ پتوں کے ساتھ جادو دکھا رہا ہوتا ہے, تو اسے کچھ نہیں پتا لگتا کہ اطراف میں کیا ہو گیا. اس نے پھر پورا کلپ نئے سرے سے روک کر شروع سے دکھایا. اس میں انہوں نے بیک گراؤنڈ چینج کیا, اس میں بیٹھے ہوئے افراد کے شرٹس کو چینج کیا, بہت ساری چیزوں کے کلرز کو چینج کیا, جس ٹیبل پہ کام ہو رہا تھا اس کا کپڑا چینج کیا. یعنی 7-8 بڑی چینجز ہوئی, لیکن ہم متوجہ نہیں. کیوں نہیں متوجہ ہوئے؟ اس لیے کہ ہم کیا دیکھنا چاہتے تھے, ہم کارڈ دیکھتے تھے, ہمارا ذہن اس میں لگا ہوا تھا. جب ہمارا ذہن اس میں لگا ہوا ہے تو اطراف میں ہونے والی چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. کیوں نہیں دکھائی دے رہی؟ اس لیے کہ نظر ہوتی ہے انیکٹیو اور بصر ہوتی ہے ایکٹیو. جو ایکٹیو ہوتی ہے اس میں خود بخود آپ کو چیزیں پتہ لگتی ہیں, لیکن انیکٹیو میں نہیں پتہ لگتا. یہ اگر فرق سمجھ میں آ گیا تو اب میں تھوڑا سا آگے لے کر جاؤں. عربی میں قانون ہے کہ جب کسی فعل میں کسی مادے میں کوئی اضافی معنی ڈالنا ہو تو اسے مختلف ابواب میں لے کر جایا جائے گا. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. مثلا قاما کا مطلب ہے کھڑا ہونا. اب کھڑا ہونا اس میں مفعول نہیں ہے کہیں پر. کھڑا ہونا میں نہیں پوچھتے نا کس کو, لیکن اسی کو جب آپ نے مفعول ملانا ہو تو اردو میں کیا کرتے ہیں؟ کھڑا ہونے کو کہتے ہیں کھڑا کیا. جیسے آپ کہتے ہیں کھڑا کیا تو فوراً سوال آتا ہے نا کس کو, مفعول آ جاتا ہے. عربی میں کیا کرتے ہیں؟ عرب یہ کرتے ہیں کہ جیسے قاما ہے اس کو ایک خاص باب میں لے جائیں گے, جب باب میں جائے گا تو وہی معنی اضافی ہو جائے گا. قاما کا مطلب ہے کھڑا ہونا. اب اگر آپ نے معنی لینا ہے کھڑا کرنا تو باب افعال میں لے جائیں گے, جب باب افعال میں لے جائیں گے تو قاما بن جائے گا اقامہ. قاما کا مطلب ہے کھڑا ہونا, اقامہ کا مطلب ہے کھڑا کرنا. اب ایسے ایک چھوٹا سا جملہ بات کہوں گا اور آگے نہیں. ہم سے جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں مانگی ہے وہ کیا ہے؟ اقامہ صلاۃ. یقیمون الصلاۃ یعنی اقامہ صلاۃ کرنے والے. ہم سے کیا مانگا ہے؟ اقامہ صلاۃ یعنی تم نماز کو کھڑا کرو. ایسا ہی ہے, جب ہم نماز کھڑا کر لیتے ہیں اور اقامت کہہ رہے ہوتے ہیں تو آخری منزل پر آ کر کیا کہتے ہیں اقامت کی؟ قد قامت الصلاۃ. ہم سے کیا مانگا ہے؟ اقامہ صلاۃ. ہم وہاں پر آ کر نہیں کہتے قد اقمت الصلاۃ, میں نے نماز کھڑی کر دی, یہ نہیں کہتے, بلکہ کیا کہتے ہیں؟ قد قامت الصلاۃ, نماز کھڑی ہو رہی. غور کیجیے, ہم سے کہا تھا نماز کھڑی کرو, ہم نے کیا کہا؟ نماز کھڑی ہو گئی, تو کھڑا کرنے والا کہاں گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کو پہنچانا چاہتا ہوں؟ دیکھیے, ہم سے کہا گیا ہے نماز کھڑی کرو تو ہمیں یہ کہنا چاہیے نا کہ قد اقمت الصلاۃ, میں نے نماز کھڑی کر دی. لیکن وہاں پر ہم یہ نہیں کہہ رہے, وہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ قد قامت الصلاۃ, نماز کھڑی ہو گئی. نماز تو کھڑی ہو گئی, کھڑی کرنے والا کہاں گیا؟ بہت ہی ظریف سا نقطہ ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا اور آئندہ جب بھی نماز پڑھیں تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہ یاد رکھیے گا, عبد اور معبود کے درمیان میں جب تک عبد کا اپنا میں باقی ہوتا ہے وہ عبد نہیں بنتا. اگر میں بات پہنچا سکوں, جب تک عبد اور معبود کے درمیان میں عبد کا میں ہوتا ہے تب تک وہ عبد نہیں بن پاتا. اگر عبادت الہی کرنی ہے تو سب سے پہلے اللہ کے سامنے سے اپنی میں کو نکالو. جس دن ہم نے خدا کے سامنے سے اپنی میں نکال دی اس دن ہم خود بخود عبد بن جائیں گے, ہمارا کام عبادت بن جائے گا. لہذا یہ جو قد قامت صلات ہے اس کے اندر نقطہ ہی یہ ہے کہ اس منزل پر پہنچ کر آپ یہ کہتا ہے پروردگار میں کچھ نہیں ہوں، تو نے جو کہا تھا وہ کام ہو گیا، میں نے نہیں کیا ہے، تو نے جو چاہا تھا وہ کام ہو گیا ہے، بس میں ختم ہوں، اب جو کچھ بھی ہے وہ تیری نماز ہے۔ لہذا اگر ہمیں نماز کا یہ فلسفہ سمجھ میں آ گیا تو اقامہ نماز خود بخود سمجھ میں آ جائے گی کہ اقامہ نماز کا بس یہ اضافی معنی سمجھ میں آیا۔ اب میں اپنے مطلب کی طرف آتا ہوں۔ اسی طرح سے باب افتعال ہے، باب افتعال کا اہم ترین کام کیا ہے کہ جو چیز عام حالت میں ان ایکٹیو ہوتی ہے جب ہم اس کو باب افتعال میں لے کر آتے ہیں وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ایکٹیو۔ اب اس کی بھی ایک مثال دے دوں پہلے، اصل مطلب تک آنے سے پہلے بہترین مثال جو آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہے وہ مادہ حسبہ جس سے ہے حساب۔ حساب انگلش میں کہتے ہیں اکاؤنٹ۔ حساب کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں وہ زیادہ اس بہتر کو سمجھ سکتے ہیں۔ حساب میں آپ اکاؤنٹ مینٹین کرتے ہیں، ڈیبٹ اور کریڈٹ نوٹ کرتے جاتے ہیں، یہاں سے اتنا آیا یہاں پہ اتنا گیا سب لکھتے جاتے ہیں، آخر میں جو ڈفرنس آتا ہے اس سے آپ کو پتا لگ جاتا ہے بھائی کتنا نقصان ہوا کتنا فائدہ ہے۔ جب آپ یہ ساری انٹریاں کر رہے ہوتے ہیں انٹری کر کے آپ بھول جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں حساب۔ لیکن یہی حساب جب باب افتعال میں آتا ہے تو حساب تبدیل ہو جاتا ہے احتساب میں۔ اب احتساب کا معنی تو پتا ہوگا، پاکستانیوں سے زیادہ کس کو پتا ہوگا احتساب؟ لیکن پاکستان میں عجیب نوعیت کا احتساب ہوتا ہے، جن کی اربوں کی جائیداد ہوتی ہے ان کے کھاتے خالی نکلتے ہیں اور ریڈی چلانے والے کے اکاؤنٹ میں سے کروڑوں روپے نکل آتے ہیں۔ یہ احتساب ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ اکاؤنٹ اکاؤنٹ کے مقابلے پر احتساب کیا ہے؟ اکاؤنٹبلٹی۔ اب جس کو بھی اکاؤنٹ اور اکاؤنٹبلٹی، حساب اور احتساب کے درمیان میں فرق سمجھ میں آ گیا اس کے لیے منزل آسان ہو جائے گی۔ احتساب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اکاؤنٹ مینٹین کیا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، لیکن آپ بھول گئے کہ کیا تھا کیا نہیں تھا۔ جیسے ہی نیب والا آئے گا آتے ہی کیا کہے گا؟ کھو گیا، دفتر کھولو۔ دفتر کھولنے کے بعد اب ہر انٹری آٹومیٹیکلی ایکٹیو ہو جاتی ہے، آپ کو ہر انٹری کا جواب دینا پڑے گا، یہ کہاں آیا اور یہ کہاں گیا۔ جس جس کا آپ نے جواب دے دیا وہ کلیئر ہوتی جائے گی، اور خدا نہ خاصا جس کا جواب نہ دے سکے وہ پھنستی چلی جائے گا۔ اب دیکھیے آپ کا اکاؤنٹ جب تھا تب تک انیکٹیو تھا، لیکن جیسے ہی اکاؤنٹبلٹی شروع ہوئی ایکٹیو ہو گیا۔ اگر یہ فرق سمجھ میں آ گیا تو نظرہ انیکٹیو ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی نظرہ باب افتعال میں جاتا ہے تو انتظار بن جاتا ہے۔ جس طرح سے اکاؤنٹبلٹی میں احتساب میں ہر انٹری کو آپ نے ایکٹیو کرنا ہوتا ہے، عربی میں انتظار کے معنی ہی یہ ہے کہ آپ کی نظر کا جو پوائنٹ ہے ایک ایک پوائنٹ کو ایکٹیو کر لو، اس وقت تک ایکٹیو کرو جب تک منتظر تمہاری نظر کے دائرے میں نہ آ جائے، جب تک تمہاری نظر کے دائرے میں نہ آئے۔ لہذا عرب ٹیکنیکلی لفظاً اور لغتاً انتظار کسے کہتا ہے؟ عرب جو کہ صحرا میں رہنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم واقعاً کسی کے منتظر ہو تو طریقہ کیا ہے؟ کسی بلند مقام پر چلے جاؤ جہاں سے تمہارا مہمان آ رہا ہے، جس کے تم انتظار کر رہے ہو۔ منتظر نے جہاں سے آنا ہے وہاں پر اس افق پر دیکھتے رہو۔ اب افق پر جہاں تک تمہاری نظر کام کر رہی ہے اس کا ایک ایک پوائنٹ ایکٹیو ہونا چاہیے۔ کب تک ایکٹیو ہونا چاہیے؟ جب تک منتظر نظر کے دائرے میں آنا جائے۔ تو جب تک نہ آ جائے نظر جو ایک ایک پوائنٹ کو کھنگالتی رہتی ہے، اس کیفیت کا نام ہے انتظار۔ اب اس میں بے چینی ہے، اس میں تڑپ ہے، اس میں طلب ہے۔ لہذا ہم اور آپ خاص طور پہ کہاں ایکسپیرینس کرتے ہیں؟ نوجوان خاص طور پر جب 29ویں رمضان ہوتی ہے اور ان کا پوری خواہش ہوتی ہے کہ آج چاند ہو جائے۔ ہاں معمولاً نوجوانوں کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ 29ویں رمضان کو چاند ہو جائے، تو اور چاند دیکھنے کے لیے چڑھے نہ چڑھے 29ویں رمضان کو چڑھ جاتے ہیں چھت پر۔ اب چھت پر چڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ افق کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کیفیت کو یاد کریں تھوڑی دیر کے لیے۔ جب آپ کو چاند نظر نہیں آ رہا ہوتا، ایک ایک افق کے ذرے کو آپ چیک کر رہے ہوتے ہیں، ٹٹول رہے ہوتے ہیں کہ شاید چاند یہاں ہو، شاید چاند یہاں پر ہو، شاید چاند یہاں پر ہو۔ جب تک آپ کی نظر کے دائرے میں چاند آ نہیں جاتا، پوری نگاہ ایکٹیو ہوتی ہے۔ اصل میں جو انتظار کا معنی ہے وہ اس طرح سے ایکٹیو رکھنا ہے۔ اگر نگاہیں اس طریقے سے ایکٹیو ہیں، کسی کو تلاش کر رہی ہیں، تو ہم انتظار کر رہے ہیں، ورنہ ابھی ہم منتظر بنے نہیں ہیں۔ اگر ایسی تڑپ ہمارے اندر ہے. لہذا آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کرتے ہیں وہ کہ گھر میں چار افراد ہوتے ہیں جب وہ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو پانچ پلیٹ لگاتے ہیں. ان سے پوچھا جاتا ہے تم نے پانچویں پلیٹ کیوں لگائی؟ وہ کہتے ہیں ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں, کسی نے دسترخوان پر آ کر بیٹھنا ہے. اپنے گھروں میں نفیس فریم لاتے ہیں اور نفیس سا فریم لا کر خالی لٹکا دیتے ہیں دیوار پر. ان سے پوچھا جاتا ہے بھئی اتنا قیمتی اور نفیس فریم تم نے خالی کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ خالی فریم ہمیں کسی کی یاد دلاتا رہتا ہے, کسی کی تصویر اس فریم میں لگانی ہے. تو جب تک وہ آ نہیں جائے گا تب تک یہ خالی فریم ہمیں یاد دلاتا رہے گا کہ کسی نے آنا. لہذا امام کا حقیقی انتظار کیسا ہونا چاہیے, اس کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے, کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر عرض کروں گا کہ اگر اس طرح کی کیفیت نہیں ہے ہمارے اندر تو پھر کیا کیا جائے کہ ویسی تڑپ اور ویسی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو. لیکن عرض کیا آپ سے کہ اگر انسان اپنے زمانے کی حجت کی معرفت پیدا نہ کرے تو حجت زمان تمام تر کمالات کی حامل ہوتے ہوئے بھی تنہا رہ جائے. اور اس اعتبار سے آج جن کا روز شہادت رہا ان میں امام حسن مجتبیٰ کی مظلومیت اپنی جگہ پر ہے. لیکن اس مظلومیت کا آغاز اس 28 سفر سے ہوا ہے کہ جس میں پیغمبر دنیا سے گئے ہیں. اپنی حیات کے آخری دو ہفتے پیغمبر نے جس اذیت میں گزارے ہیں کسی امت نے اپنے پیغمبر کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا ہوگا جیسا نبی کی امت نے کیا. لہذا ایک طرف ہم امت کے وہ جذبات دیکھتے ہیں کہ جہاں پر پیغمبر کی جوتی کے اوپر جان قربان کرنے کی باتیں ہیں, کہیں کوئی کسی بال کو پیغمبر سے نسبت دے دے تو اس بال کی حفاظت کے لیے اپنی گردنیں کٹوانے موچولے موجود ہیں. ان تمام مسلمانوں سے میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اتنی ہی محبت ہے پیغمبر سے اور پیغمبر تم سے کچھ مانگ لیں تو پیغمبر کو نہ دینا توہین نہیں ہے؟ یہ تو توہین رسالت کی وہ منزل ہے کہ جو پیغمبر کے سامنے پیغمبر کی توہین کی جا رہی ہے. یعنی پیغمبر کی علالت کی کیفیت یہ ہے کہ اب آپ بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں ہیں اور عین اس مرحلے میں آپ نے کسی سے کچھ مانگا اور آپ کو دینے کے بجائے وہ آپ کے لیے تحقیر آمیز الفاظ استعمال کرے. خدا جانے یہ توہین رسالت کا مقدمہ درج کرنے والے سب سے پہلے توہین رسالت کے مرحلے کو کیوں بھول جاتا ہے؟ اور اتنا غضبناک کیا پیغمبر کو کہ بالآخر پیغمبر نے سب کو نکل جانے کا کہہ دیا. پیغمبر کے چچا جناب عباس جب ان واقعات کو یاد کیا کرتے تھے تو پیغمبر کی مظلومیت کو یاد کر کے دھاڑے مار مار کے روتے تھے. اب پیغمبر اپنی مظلومیت کی طرف متوجہ ہے, لہذا اپنی شہادت کے بس بالکل نزدیک کے ایام میں جب آپ کے کچھ خاص اور حقیقی صحابہ آپ کے پاس آئے آپ کی عیادت کے لیے تو پیغمبر نے باتیں کرتے کرتے رونا شروع کیا اور پھر اتنا شدید گریا کیا کہ وہ صحابی پریشان ہو اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو کبھی ایسا گریا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. پیغمبر نے فرمایا میں اپنے لیے نہیں گریا کر رہا, میں اپنی ذریت کے لیے گریا کر رہا ہوں, گویا میں دیکھ رہا ہوں میری امت میرے بعد میری اولاد کے ساتھ کیا کرے گی اور گویا مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ میری بیٹی میری امت کے ہاتھوں مظلوم ہو کر مجھے پکار رہی ہوگی اور کوئی میری بیٹی کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا. یا رسول اللہ جو آپ کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں وہ بہت جلد ہو گئی, ابھی آپ کا کفن بھی میلا نہ ہوا تھا, بجائے اس کے کہ آپ کی بیٹی کو پرسا دینے کے لیے آتے آپ کی بیٹی کے دروازے پر لکڑیاں اور آگ لے کر آ گئے اور آپ کی بیٹی کے اس دروازے کو آگ لگا دیا کہ جس کو آپ کئی مہینے سلام کر کے مسلمانوں کو دکھاتے رہے اور اس جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان آپ کی بیٹی کو اس طریقے سے کچل دیا کہ آپ کی بیٹی کا پہلو زخمی ہوا اور اس کا محسن ساقط ہو کر شہید ہو گیا اور وہ اس کیفیت میں آپ کو آوازیں دے رہی تھی لیکن اس کی مدد کرنے والا کوئی مسلمان موجود نہ تھا. لہذا عزیز و پیغمبر اس طرف سے پریشان ہیں, اور جب آپ نے سب کو بھیج دیا اور آپ کی شہادت کے تقریباً آخری مراحل ہیں, تو پیغمبر نے جناب سیدہ اور مولا کائنات کو بلایا. پہلے جناب سیدہ پہنچ گئی, جناب سیدہ کو دیکھ کر پیغمبر کے دل کو تقویت ملی, اور آپ کی آغوش میں سر رکھ کر پیغمبر سو رہے ہیں. لیکن زہر کا اثر اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ اب پیغمبر کی بے ہوشی اور نیند کے درمیان میں فرق پیدا کرنا مشکل ہے. غشی کا دورانیہ جب طولانی ہوا ایک مرحلے میں, تو اسی دوران کسی نے آ کر دروازے پر دستک دی, اور جناب سیدہ نے جب پوچھا کون ہے تو کہا مسافر ہوں, پیغمبر سے ملنا چاہتا ہوں. بی بی نے فرمایا کہ ابھی بابا استراحت کر رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں, تم تھوڑی دیر میں آنا. کچھ دیر کے بعد اس نے دوبارہ دستک دی, دستک میں بھی شدت تھی اور لہجے میں بھی سختی تھی. بی بی نے دوبارہ فرمایا کہ میرے بابا آرام کر رہے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد آنا. تیسری بار جب اس نے دستک دی تو دستک کی شدت اور آواز کی کرختگی نے سیدہ کے دل کو ملول کر دیا, اور سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ابھی آنسو کے چند قطرے پیغمبر کے چہرے اقدس پر گرے تھے کہ ایک مرتبہ آپ نے آنکھیں کھولی اور بلند ہوئے, اور جب آپ بیٹھے تو آپ نے دیکھا سیدہ رو رہی ہیں. سیدہ کو روتے ہوئے دیکھ کر پیغمبر کا دل تڑپ گیا. ایک مرتبہ فرمایا میری بیٹی کو میری زندگی میں کس نے رلایا؟ کہا بابا دروازہ پر کوئی شخص ہے جو بار بار دستک دے رہا ہے, بار بار اندر آنے کی اجازت کو طلب کر رہا ہے. فرمایا سیدہ تم نے پہچانا نہیں, ارے یہ تو وہ ہے کہ جو کسی سے اجازت نہیں مانگا, تیرے احترام میں دروازے پر کھڑا ہوا ہے کہ تو اجازت دے گا دے گی تو اندر آئے گا. ارے سیدہ یہ ملک الموت ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کی جس بیٹی کا احترام ملک الموت نے اس طریقے سے کیا, رشتوں نے اس طریقے سے کیا کہ جب تک اجازت نہ ملی اندر نہیں آئے, لیکن آپ کی امت نے نہ صرف سیدہ کے دروازے کو آگ لگائی بلکہ سیدہ کے گھر میں گھس کر علی کے رسے گلے میں رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے لے گئے. بس سیدہ رو رہی تھی. جس مرحلے میں مولا کائنات داخل ہوئے جب آپ آئے تو پیغمبر نے جناب سیدہ کے کان میں کوئی بات کہی, بھئی یہ بات کا سن تھا. سیدہ مسکرانے لگی. کچھ دیر کے بعد پیغمبر نے مولا کائنات کو بلایا, مولا کائنات کو سینے سے لگایا, کچھ باتیں پیغمبر نے مولا کائنات سے کی. اس کے بعد حضرت کی آغوش میں سر رکھا, اور مولا کی آغوش میں سر رکھ کر میرا مولا میرا نبی اپنے خالق حقیقی سے جا ملا. عزاداروں یہ مرحلہ اہل بیت کے لیے بڑا سخت تھا. جناب سیدہ بھی گریہ کر مولا کائنات بھی گریہ کر رہے تھے. اتنے میں حسنین داخل ہوئے, اور جب نانا کو اس حال میں دیکھا ایک مرتبہ اپنے نانا سے لپٹ کر رونے لگے. جب بچوں کا گریہ بڑا شدید ہوا تو مولا نے بڑے آرام سے اپنے بچوں کو پیغمبر سے جدا کیا. میں کہوں گا یا علی آج آپ نے اپنے بچوں کو بہت پیار سے پیغمبر کی لاش سے جدا کر دیا, لیکن اے کاش آپ پیارا محرم کو کربلا کر دیکھتے. ارے حسین کا جنازہ ہے, چار سالہ سکینہ باپ کی لاش سے لپٹ کر رونا چاہتی ہے. کوئی تماچے لگا رہا ہے, کوئی تازیانے لگا رہا ہے.
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ایم انقلبی انقلبون. پارے اللہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بحق طہرہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا پارے اللہ منتقم کربلا, منتقم اسیران کربلا, منتقم زہرہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بحق زہرہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا تمام عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما. بارے اللہ جتنے ہمارے عزادار بیمار ہیں خصوصاً کچھ دوستوں کے لیے خاص طور پر دعا کا کہا گیا ہے, بارے اللہ ان سب کو شفا کامل عاجل عنایت فرما. بارے اللہ تجھے واسطہ ہے اسیران کربلا کا, ہمارے جتنے بے گناہ اسیر ہیں ان سب کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. بارے اللہ جہاں
جہاں جہاں دنیا میں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرمام، تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرمام، ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرمام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔
ماہ میں گویا دوسر، ماہ میں گویا دوسر۔